कि वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिउन, हमने आसमान को, इस सोलर सिस्टम को, इस निज़ाम शमसी को, अब परवरदिगार निज़ाम शमसी की बात करना चाह रहा है, इस पूरी कायनात की गैलेक्सीज की बात करना चाह रहा है, हमारी गैलेक्सी की बात करना चाह रहा है, क्योंकि हम पर कुरान नाजिल हुआ, हमारे लिए नाजिल हुआ, ये खुदा जाने। ये उन आयतों में से है कि जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि इस आयत की जद में सिर्फ हमारा सिस्टम है या तमाम जितने भी गैलेक्सीज इस वक्त मौजूद हैं। बहरहाल मुराद जो भी हो, परवरदिगार फरमा रहा है इन्ना लमूसिउन, हम मुसलसल कायनात के अंदर तौसी दे रहे हैं, मुसलसल फैला रहे हैं इसे। अब आप ये देखिए कि जो नज़रिया मौजूद है उलमाए फिजिक्स, फिजिक्सदानों के दरमियान, उलमाए तबीयात के दरमियान, के कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, कि कायनात मुसलसल फैल रही है, उसका इस आयत से कितना गहरा ताल्लुक है कि कायनात को मुसलसल परवरदिगार फैला रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा है कि देखो जिस कहकशा में तुम रहते हो इसमें हजारों लाखों निज़ाम शमसी मौजूद, एक सूरज तुम्हारी जमीन से कई हजार गुना बड़ा है, लेकिन इसी तरह की कहकशाएं और भी हैं, गैलेक्सीज और भी हैं। तो जो ऐसी कायनात हो, जो दुनिया ऐसी हो, उसके बारे में परवरदिगार ये फरमाए कि कुल मता दुनिया कलील, दुनिया की जो मालूमता है, दुनिया की जो चीज़ें हैं बड़ी कलील है, और परवरदिगार कह रहा है इन्ना ज़य्यन्ना समा दुनिया बिज़ीनतिन लिल्कवाकिब, हमने दुनिया का जो ये आसमान है इसे एक जीनत दी है, नकरा लाया परवरदिगार बिज़ीनतिन, फिर बयान किया उसे अलकवाकिब, हमने एक जीनत दी है सितारे, परवरदिगार बड़ी आसानी से कहकर गुजर गया। लेकिन आज फिजिक्स पढ़ने वाले और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले आज तक हैरान है कि इन सितारों का एनालिसिस, इनकी रोशनी, इनका वजूद, अब वो जो सारे मसाइल हैं मेरा शोभा नहीं है, तो बहरहाल परेशान है अब तक, परवरदिगार कितनी आसानी से कहकर गुजर गया। सितारों पर तहकीक करने वाले उलमा से पूछिए, दानिश्वर हजरात से पूछिए, साइंटिस्ट से पूछिए कि सितारों की अपनी एक अलग दुनिया है, और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस जो है सिर्फ उस पर किताबें लिखी जा रही हैं, केमिकल एनालिसिस की बात छोड़ दीजिए अभी आप। तो परवरदिगार कायनात के बारे में इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है कि हमने इस दुनिया को, आसमान को कुछ एक जीनत दी, सितारे टांके हमने यहां पर, और इतनी कायनात अजीम होने के बावजूद परवरदिगार ये कह रहा है कुल मता और दुनिया कलील, दुनिया की मता, दुनिया का मालो मता, दुनिया का मालो अजबा बहुत कलील है। यानी परवरदिगार इतनी बड़ी कायनात को, गैलेक्सीज पर मुश्तमिल कायनात को देखकर कह रहा है इनकी कुछ हकीकत नहीं, जो मालो मता है इसमें बहुत ही कम है। लेकिन जब हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम नबी करीम का जिक्र कर रहा है तो ये कह रहा है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, परवरदिगार फरमा रहा है कि ऐ हबीब देखो इतनी बड़ी कायनात है कि जो मुसलसल एक्सपेंड हो रही है, लेकिन ये कायनात भी हमारी नजर में इसकी कोई हकीकत नहीं, इतने ज्यादा इतने बड़े एक्सपेंशन के बावजूद ये कलील है। लेकिन हबीब खुदा कह रहा है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तू बहुत ही खुल्क अज़ीम पर है, तेरा अखलाक बहुत अजीम है। तो जब परवरदिगार ये कहे हबीब के बारे में कि तेरा अखलाक बहुत अजीम है, तो सोचिए क्या वो इतना अजीम होगा कि हम उसकी अजमत को दर्क कर पाए? हम कायनात को दर्क नहीं कर पाए, हम हबीब के अखलाक को कैसे दर्क करेंगे? कुरान ने बड़े अजीब अंदाज में आवाज दी, इन्नमा यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयात दुनिया वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, परवरदिगार ने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जाहिरी जिंदगी में से कुछ जानते हैं। अगर परवरदिगार ये कह देता यालमूना ज़ाहिरल हयात दुनिया, ये दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं, तो तब भी इंसान को करार आ जाता, सुकून आ जाता। परवरदिगार ने कहा जाहिरन मिनल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी के कुछ हिस्से के जाहिरी पहलू को जानते हो तुम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितने भी ये सारे शोबे हैं, जियोलॉजी को और शामिल कर लीजिए, इनसे पूछिए कि कितनी किताबें लिखी गई, शायद यह हॉल भर जाए, किताबें तब भी बाकी हो। परवरदिगार फरमा रहा है यालमून ज़ाहिरन मिन हयात दुनिया, ये दुनियावी हयात के एक जरा से रत्ती बराबर जाहिरी गोशे को समझ पाए ये बनी नौ इंसान। तो सोचिए जब परवरदिगार दुनिया के बारे में ये कहे और हबीब के बारे में आकर कहे انک لعلی خلق عظیم، حبیب تم اخلاق کے بہت عظمت والے درجے پر ہو، تو وہ انسان جس کے بارے میں خدا یہ فرمائے کہ اے انسان تو ابھی تک اپنے اس تمام علم و دانش اور سائنس میں ترقی کے باوجود، اے انسان تو ابھی دنیا کے رتی برابر علم تک پہنچا ہے، تو بتائیے کیا حبیب کے اخلاق تک آپ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اور پھر حبیب کے بارے میں کہا، دو جگہ عظمت کا لفظ استعمال کیا، وہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. حبیب خدا نے تمہیں قرآن دیا، اس میں تمام چیزوں کا بیان تھا، اور دیکھو اللہ کا فضل تم پر بہت عظیم ہے. ان دو جگہ پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عظمت کے نام کے ساتھ یاد کیا، حبیب تم بہت عظیم ہو کیونکہ ہم نے تمہیں کتاب دی وہ عظیم، تمہارا اخلاق عظیم یہ ہم نے تمہیں عطا کیا. اب یہ اخلاق جو اتنا عظیم ہے، یہ عظیم اخلاق اس کی خصوصیت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک درود بھیج دیجیے آپ تاکہ میں ذرا تازہ دم ہو جاؤں. اب یہ سلسلہ کیا ہے؟ اب آئیے دیکھیے، پروردگار عالم مثالوں کے ذریعے گفتگو کو اپنی پیش کرتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا، حبیب کا اخلاق خلق عظیم ہے، حبیب عظمت کے مرتبے پر، حبیب کا علم عظیم، جو فضل الہی تھا وہ عظیم. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورہ جمعہ میں بھی اس طرح کی آیت ملتی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دے، اپنی ایک اسپیشل اور خاص رحمت جسے چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی عظیم فضل کا مالک ہے. خدا فضل عظیم کا مالک، حبیب عظمت کے مقام پر. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم کی اگر عظمت کی تجلی دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی سنت کی گہرائیوں میں جھانکنا ہوگا. بہت توجہ کیجیے گا اعزاز گرامی، یہاں تک اگر یہ جملہ آ گیا، گفتگو کو یہاں ذرا روک دیجیے. آپ حضرات مسلسل فون پہ گفتگو کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، حق ہے آپ کو کہ مولانا بہت زیادہ فولڈر کھل جاتے ہیں. اعزاز گرامی، رسول کی سنت کی بات ہو رہی ہے یہ. میں پانچویں چھٹی کی دینیات یا میٹرک کو چھوڑ دیجیے، ایم اے کو چھوڑ دیجیے، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر رہا ہے یہاں پر سنت رسول پر، اس کی سطح پر آ کر گفتگو کروں کیا؟ یہاں پر گفتگو کا مرتبہ اگر ہے تو یا قرآن ہوگا یا اس ہستی کی احادیث ہوں گی کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ تھا، وہاں بھی ساتھ تھا جہاں رسول اول مسلمین تھے، یہاں بھی ساتھ تھا جہاں رسول مسلم تھے. وہاں پر اس نے کہا کہ دیکھو جب رسول نے کہا تھا میں اول المسلمین ہوں، تو اس ہستی نے نہج البلاغہ میں پکار کر کہا تھا انا اول من صدقتہ، سب سے پہلا میں تھا جس نے وہاں تصدیق کی تھی. بھائی اب ان بادشاہوں کی سلطنتوں کے ذریعے تو میں رسول کی سنت کو نہیں سمجھا سکتا کہ جن کے دربار میں شراب کے جام بھی چلتے تھے، ہزاروں کنیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ صاحب یہ خلیفہ ہیں. جا کر دیکھ لیجئے، بنو عباس اور بنو امیہ کی تاریخ موجود ہے، تواریخ میں موجود ہے. تو بھائی میں ان کے ذریعے تو نہیں سمجھا سکتا. برمکی خاندان کا آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں، برامکا خاندان عباسی خاندان کے بڑے نزدیک تھے، لیکن راتوں رات نہ جانے کیا ہوا کہ اتنے ڈھیر سارے برمکی خاندان کے لوگوں کو قتل کروا دیا گیا. یا میں ان بادشاہوں کے ذریعے سنت پر گفتگو کروں کہ جنہوں نے اپنے 8-8 10-10 بھائیوں کو مروا دیا، باپ کو قید کر دیا، اور اس کے باوجود سب سے زیادہ متقی مغل بادشاہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. بھائی قرآن کی اس آیت کا کیا کروں کہ جہاں قرآن تمام امت سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے وَقْفُزْ دَهُمَا جَنَحَ الظُّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو ذلت کے ساتھ جھکا دو، اور یہ بادشاہ سلطنت کی تگ و دو میں انہوں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو قتل کروا دیا، کیا سنت کو ان کے ذریعے سمجھا جائے؟ یا ان بادشاہوں کی بات کروں کہ جب امریکہ میں ہارورڈ بن رہی تھی تو یہ تاج محل بنوانے میں مصروف تھے. یا ان بادشاہوں کی بات کروں کہ جن کے محل سے باہر نہ خوشحالی کا کوئی رواج تھا، نہ علم اور تمدن کا کوئی رواج تھا. یا غرناطہ کی اس تہذیب کی بات کروں کہ جس کو مسلمان، جس اسلامی تہذیب کو، جس سنت کو صرف فلک بوس عمارتوں میں محبوس کر کے جس کا مطالعہ کرتا ہے، اگر یہ مسلمان چلا جاتا مدینہ کی اس گلی میں جہاں علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے آ رہے ہوتے، تو شاید ہم میں سے کوئی مسلمان علی ابن ابی طالب کو سلام بھی نہ کرتا، جس بوسیدہ لباس میں، جس بوسیدہ گھر میں علی ابن ابی طالب رہتے تھے، کیونکہ ہماری نگاہیں مادیت میں محصور ہیں، ہماری نگاہیں مادیت میں منجمد ہیں، ہم سنت کو سمجھتے ہیں کہ سنت غرناطا کی تہذیب کا نام ہے، ہم سنت کو سمجھتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی تہذیب کا نام ہے، عباسی اور اموی سلطنت کی تہذیب کا نام ہے، سنت نام ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا کا، اور جو اوحا الی عبدہ ما اوحا کا وارث ہوگا اسے حق ہے سنت کو ڈیفائن کرنے کا، اسے حق ہے سنت کو سمجھانے کا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ بھائی سنت کی بات ہے یہ، کوئی میری اور آپ کی تھوڑی بات ہے کہ جو آپ کو اچھی لگے بات، اب آپ کو لاکھ بری لگتی رہے صاحب بات یہ کہ مولانا نے کیسے کہہ دیا، بری لگے آپ کو تو لگے، میں کیا کروں، میں رسول کی عظمت اور عزت کو دیکھوں یا آپ کی پسند ناپسند کو دیکھوں؟ تو دیکھیے یہاں پر عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرتبہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا وکانا فضل اللہ علیک عظیما، حبیب تم پر خدا کا فضل بڑا عظیم تھا، متاع دنیا قلیل، اب اس کا ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، متاع دنیا قلیل، متاع دنیا قلیل، تم عظمت کے مرتبے پر، پروردگار فرمائے عظمت کے مرتبے پر۔ اب جب یہاں تک بات ہو گئی تو اب حبیب کی زندگی میں پروردگار عالم سمجھائے کیسے لوگوں کو، سمجھانے کا پروردگار کی سنت ایک یہ رہی ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ خدا کو شرم نہیں آتی اس سے کہ خدا مثال دیتے وقت مچھر یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی مثال دے دے۔ تو اب دیکھیے وہی قرآن کی آیتیں ہیں، رسول کی سنت ہے، اب فولڈر پہ فولڈر کھلتے رہے کھلتے رہے بقول آپ حضرات کے، لیکن میں کیا کروں، لیکن یاد رکھیے جس طرح سے کھولے ہیں اسی طرح سے بند کروں گا، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اب اگر آپ ان کھلتے ہوئے فولڈروں کے ساتھ نہ چل پائیں تو میں اس کے لیے آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مطلب کا، مضمون کا، مواد کا جہاں تک حق ہے وہ ادا ہو جائے، اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس میں اگر آپ کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور آپ تھک جاتے ہیں تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، میں آپ سے پہلے سے معافی کا خواستگار تھا، آج بھی معافی کا خواستگار ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح معافی مانگتا رہوں گا۔ تو دیکھیے پروردگار عالم مثالوں کے ذریعے اپنی بات سمجھا رہا ہے، پروردگار عالم مثالوں کے ذریعے اپنی بات سمجھا رہا ہے۔ جب پروردگار عالم نے سورہ نور میں گفتگو فرمائی اپنے نور پر تو کیا کہا، اللہ نور السماوات والارض مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت، اور اسی طرح گفتگو چلی اور آخر میں آ کے کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ ذرا تفکر کریں، مثال کے ذریعے گفتگو کرے گا انسان کے ساتھ پروردگار، جانتا ہے کہ انسان تیرا علم کچھ نہیں ہے، تم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر حیات دنیا کو جانتے ہو، تو ہم مثال کے ذریعے تم سے گفتگو کریں گے کہ اللہ کا نور ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا کیونکہ میرا جو مدعا ہے وہ اس وقت یہ آیت نہیں، اب پھر کل کوئی صاحب مجھ سے کہہ دیں گے مولانا آپ نے اس آیت پر گفتگو نہیں کی، حضور بعض چیزوں کو مقرر ذاکر چھوتا ہوا جاتا ہے اور بعض چیزوں پر رک کر اسے واضح کرتا ہے، یہ اب ایک مقصد ہوتا ہے خاص، کیونکہ ادھر گفتگو چلے گی تو بہت پھیل جائے گی، اس لیے میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ یہاں پر ان آیتوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار مثال کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے۔ اور پھر پروردگار نے فرمایا دیکھو ضرب اللہ مثلا، پروردگار ایک مثال دیتا ہے، پروردگار ایک مثال دیتا ہے، شجرتن کلمتن طیبتن، کلمے کی بات ہو رہی تھی نا ابھی، کلمہ جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، توجہ آپ کی، الیہ یصعد الکلم الطیب، جتنے بھی طیب کلمات ہیں جمع ہے یہاں پر، جتنے بھی طیب کلمات ہیں وہ پروردگار کی جانب جاتے ہیں۔ کلمے کی بات ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، خدا کے لیے کل پھر کوئی فون آ جائے گا میرے پاس، کلمے کی بات ہو رہی تھی، الیہ یصعد الکلم الطیب، تو دوبارہ یہاں کلمے سے میں رب دے رہا ہوں اس بات کو، ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، کیا مثال دیتا ہے، کس چیز کی مثال دیتا ہے، کلمتن طیبتن، ایک کلمے ہی کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے۔ آپ تمام حضرات کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھتے ہیں، پہلی کلاس کے بچے سے پوچھ لیجیے اسے پتا ہے کلمہ طیبہ، وہ کہہ دے گا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھے گا بہت اچھی بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دے رہا ہے، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی، اچھا کلمہ طیبہ کی مثال کو کس کے ذریعے سمجھا رہا ہے، کا شجرتن طیبتن، ایک پاک درخت کے ذریعے اللہ پاک کلمے کی مثال کو سمجھا رہا ہے۔ دیکھیے بالکل توجہ کے ساتھ 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 سنیے گا اور ساتھ ساتھ رہیے گا، اللہ کلمہ طیب کی، پاک کلمے کی مثال کو سمجھا رہا ہے، پاک درخت کے ذریعے. شجر طیبہ کو سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار, کلمہ طیب کو سمجھانا چاہ رہا ہے کس کے ذریعے؟ پاک درخت کے ذریعے. پاک کلمہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کلمہ, اب میں اسے کلمہ طیب کہوں گا, اردو میں نہیں لفظ دوں گا, عربی میں کہنا ذرا آسان ہے. کلمہ طیب کیسے سمجھا جائے؟ شجر طیب کے ذریعے. کلمہ طیب پاک کلمہ, شجر طیب پاک درخت. ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا, اللہ طیب کلمے کی مثال کو بیان کر رہا ہے, کس کے ذریعے؟ مثال دے رہا ہے, شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربہ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. پروردگار عالم مثال دیتا ہے پاک کرنے کی, کلمہ طیب کی, جس کے ذریعے, شجرۃ طیبہ کے ذریعے. ایک درخت ہے جو پاک ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھو جو پاک درخت ہوتا ہے, اصلھا ثابت, اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے, وفرعھا فی السماء, اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں. اب یہ آسمان جو خدا کہے آسمان اور میں آپ جو کہیں آسمان, ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اس بات کو رہنے دیجئے, بڑی توجہ کیجئے گا. یہ آسمان وہ آسمان نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اچھا بڑی توجہ کیجئے گا, بڑی خوبصورت بات کی پروردگار نے, اور پروردگار تو باتیں خوبصورت باتیں کرنے والا ہے. اس کی جڑ زمین میں ہے, شاخیں نہیں کہا, اس کی شاخ آسمان میں ہے. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, شاخ آسمان میں ہے, یعنی اگر تمہیں شجرہ طیبہ تک پہنچنا ہے تو ادھر ادھر کے دروازے مت کھٹکھٹاؤ, شاخ ایک ہی ہے, اسی ایک شاخ کو ڈھونڈو. ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربہ. بڑی خوبصورت انداز سے پروردگار نے بات سمجھائی اور کہا کہ دیکھو اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے, اصلھا ثابت, اس کی جڑ, یہ میں کہہ رہا ہوں زمین میں گڑی ہوئی ہے, خدا نے نہیں کہا ہے, اصلھا ثابت, اس کی جڑ مضبوط ہے, اپنی جگہ پر ثابت ہے, تزلزل نہیں ہے, لغزش نہیں ہے, تھر تھراہٹ نہیں, کپ کپاہٹ نہیں, اس پر لرزہ تاری نہیں ہوتا. بھائی اس کی جڑ گڑی ہوئی ہے, اسی لیے کہا کسی نے کہ دیکھو میری مثال اس پہاڑ کی سی ہے, لا تحرکہ العواصف, جتنی بھی تند باد ہوائیں طوفان چلے علی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. بھائی اصلھا ثابت, اس کی جڑ گڑی ہوئی ہے, وفرعھا فی السماء, اس کی شاخ آسمان میں ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے, جب جڑ کی بات کی, جب شاخ کی بات کر دی, تو درخت کا ہمیشہ پھل ہوا کرتا ہے, توتی اکلھا کل حین باذن ربہ, اس کا پھل ہمیشہ اس کے پروردگار کی اجازت سے مسلسل آتا رہتا ہے. یہ درخت موسم کا محتاج نہیں, بڑی توجہ, ہر درخت موسم کا محتاج ہے, یہ موسم کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اذن رب آ چکا ہے, پروردگار کی اجازت آ چکی ہے. توتی اکلھا کل حین باذن ربہم, ہر لمحہ ہر لہجہ بہ لہجہ سیکنڈ کو تم جتنا تقسیم کرو اس کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے. یہ موسم کا محتاج نہیں, کیوں؟ کیونکہ موسم پروردگار کا محتاج ہے, پروردگار موسم کا محتاج نہیں. جو موسم ہمارا محتاج ہے, ہمارے اذن سے موسم آتا ہے. ہم اگر کسی کو اذن دے دیں, چاہے موسم ہو یا نہ ہو, اس کا پھل مسلسل نکلتا رہے گا. توتی اکلھا کل حین باذن ربہا, اس کے رب کی اجازت سے مسلسل یہ پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ اپنے لوگوں کے لیے, بندوں کے لیے, لوگوں کے لیے مثال دیتا ہے, یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اور دیکھو مثل, پھر دوسری مثال, جب پاک درخت کی مثال دے دی تو اب کسی گندے اور نجس درخت کی بھی مثال دے گا پروردگار, کہ دیکھو جب بھی پھل توڑنا جا کر اس پاک درخت کے پاس جانا, کسی نجس درخت کے پاس نہ جانا. یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے, قرآن ہے. مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. دیکھو اللہ مثال بیان کرتا ہے نجس کلمے کی, خبیص کلمے کی, گھناؤنے اور غلیظ کلمے کی. کس کی طرح؟ اس درخت کی طرح کہ جو شجرہ خبیثہ ہے, جو شجرہ خبیثہ ہے, اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ما لہا من قرار, اس کو قرار ہے، اسے قرار نہیں ہے. استفتت من فوق الارض، اسے زمین سے اس کی جڑوں کو اکھیڑ لیا گیا ہے. توجہ کیجئے گا، استفتت من فوق الارض ما لها من قرار. اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ اسے زمین سے اکھیڑ لیا گیا ہے تو بات کافی ہوتی. پروردگار نے اس گندے اور نجس درخت کو اتنا ذلیل کرنا چاہا، قرآن میں اس کلمہ خبیثہ کو اتنا ذلیل کرنا چاہا، اتنی پھٹکار ہے شجرہ خبیثہ پر پروردگار عالم کی، اس کلمہ خبیثہ پر اتنی لعنت ہے ملائکہ کی، اتنی لعنت ہے خدا کی کہ پروردگار کہہ رہا ہے زمین سے بھی اکھیڑ لیا گیا اور اس سے کوئی قرار بھی نہیں، اسے کوئی قرار بھی نہیں. ما لہا من قرار، استفتت من فوق الارض، اسے زمین پر سے اکھیڑ دیا گیا. اب سمجھ میں آیا شجرہ طیبہ کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اب سمجھیے وہ کلمہ جسے آپ دن رات پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی عظمت کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ زمین میں جمع ہوا ہے. اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ پروردگار کے میزان میں قیامت میں لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اچھا بات ختم ہو جاتی تو میں بھی ختم کر دیتا. پروردگار نے آیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، یثبت اللہ القول الثابت، یثبت اللہ بالقول الثابت، اللہ قول ثابت کے ذریعے ان لوگوں کو مضبوط رکھتا ہے. کن لوگوں کو؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، قول ثابت کے ذریعے مضبوط رکھتا ہے. پروردگار تیری بارگاہ میں ایک سوال ہے، قرآن تیری بارگاہ میں ایک سوال ہے، جب یہ لوگ ایمان لے آئے، ایمان کب لاتا ہے انسان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایمان لے آیا. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہہ چکے، یہ لوگ جو محمد رسول اللہ کہہ چکے، انہیں کسی ثابت قول کے ذریعے، کسی مضبوط کلمے کے ذریعے پروردگار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں زندگی میں دنیاوی حیات میں بھی پروردگار ثابت قدم رکھے گا اور انہیں آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. تو جائے جا کر ذرا دنیا ڈھونڈے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد آخر وہ کون سا قول ہے جو قول ثابت ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو سورہ ابراہیم پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے اور ببانگ دہل بڑے تم طلاق کے ساتھ، بڑے دبدبے اور کپکبے کے ساتھ ببانگ دہل خدا نے اعلان کیا کہ ایمان لا کر اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جانا سکون سے. دیکھو یثبت اللہ الذین بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو اس قول ثابت کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ آخرت اور دنیا میں کوئی ضرورت نہیں، خدا نے ایک ناٹک رچایا نعوذ باللہ، بس ایسے ہی کہہ کے چلا گیا. نہیں، پروردگار فرما رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں اس قول ثابت کی ضرورت ہے. بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار وہاں شجرہ طیبہ کی بات کر کے یہاں قول ثابت تک کیوں آ گیا. بھائی پروردگار نے وہاں شجرہ طیبہ کی بات کر کے یہاں قول ثابت تک کیوں آ گیا؟ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا، جا کر پوچھئے امام طبرانی سے، جا کر پوچھئے علامہ علی متقی ہندی سے کنز المال میں، جا کر پوچھئے حاکم نیشاپوری سے مستدرک صحیحین میں. یہ مستدرک صحیحین ہے کیا؟ یہ حاکم نیشاپوری نے کتاب لکھی ہے کہ جو حدیثیں جناب امام بخاری اور امام مسلم لکھنا چاہتے تھے بخاری اور مسلم میں، زمانے نے مہلت نہیں دی، کچھ اور عوامل جو بھی مسائل آئے، تو مستدرک یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو حدیثیں امام بخاری کی سند کے مطابق صحیح تھیں، جو باتیں جو حدیثیں امام مسلم کے مطابق صحیح تھیں، امام مسلم اور امام بخاری انہیں صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں نہ لا پائے، تو امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں اس کو لائے اور وہاں پر یہ لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح السند ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم اسے اپنی کتاب میں نہ لائے. کیا حدیث لکھی؟ فرمایا رسول خدا نے، بڑی عجیب حدیث ہے، کہا کہ دیکھیے مسند احمد ابن حنبل حاکم نیشاپوری مستدرک صحیحین میں، علی متقی ہندی کنز المال کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو لکھا، کہا کہ دیکھو انما فاطمہ شجنۃ منی یبسطھا ما یبسطنی ویقبضھا ما یقبضنی، یاد رکھنا فاطمہ، اب بڑی توجہ کیجیے گا اس حدیث پر، مجھے گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی، فاطمہ میری ذات سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، جو اسے خوش کرے وہ مجھے خوش کر رہا ہے اور جو اسے ناراض کرے وہ مجھے ناراض کر رہا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ اچھا اب یہ اردو اور عربی کا ایک تعلق، اچھی اردو میں ادبی کتابوں میں جب انسان کو سکون، سرور، مسرت، شادمانی، آرام، توجہ خاطر ملتی ہے تو اسے انبساط کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا رسول خدا نے شجنۃ منی، شاخ ہے میری، اور کیا حالت ہے اس کی، یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز اسے خوشحال کرتی ہے وہ مجھے خوشحال کرتی ہے، وہ یقبضنی ما یقبضھا، جو چیز اسے دل تنگ کر دے، جو چیز اسے تکلیف میں مبتلا کر دے، جس چیز سے، جو چیز اس کے لیے قدورت خاطر کا باعث ہو، جس سے فاطمہ کی طبیعت مقدر ہو جائے، وہ چیز میری بھی طبیعت کو مقدر کر دیتی ہے۔ اب فرض کیجئے رسول خدا کو یہ پسند نہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھے، تو یقیناً جناب سیدہ کو بھی برا لگتا ہے۔ اگر رسول خدا کو یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں گناہ ہو، تو یہ جناب سیدہ کو بھی پسند نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن شجنہ کہتے کسے ہیں؟ عربی میں شاخ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، شعبہ بھی کہہ سکتے ہیں، فرع بھی کہہ سکتے ہیں، شجنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ رسول خدا نے شجنہ کیوں کہا؟ بھائی رسول نے فرما دیا، امام بخاری، امام حاکم نیشاپوری لے آئے، امام احمد ابن حنبل لے آئے اپنی کتاب میں، حاکم نیشاپوری، امام طبرانی لے آئے، کنز المال کے مصنف اپنی کتاب میں لے آئے، رسول نے کہا، انہوں نے لکھ دیا۔ شجنہ کے معنی کیا ہے؟ شجنہ کے معنی ہے وہ شاخ کہ جو ہے شاخ لیکن درخت کے پورے وجود میں اس نے اپنے وجود کو ضم کر دیا ہے۔ یہ رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا دیکھو، اگر میں فرع کہہ دیتا، شاپ کہہ دیتا، شعبہ کہہ دیتا، فر کہہ دیتا، تو اس سے شاید یہ سمجھ میں آتا کہ شاخ کی طرح ہے جیسی دوسری شاخ ہے، لیکن رسول شجنہ کا لفظ آئے، یعنی دیکھو یہ ہے تو شاخ لیکن ہر شاخ نہیں ہے، یہ وہ شاخ ہے کہ جس کے وجود نے، جس کی جڑوں نے میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیا ہے، میرے پورے وجود میں فاطمہ زہرا کی ذات سما چکی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد تو قول ثابت کیا ہے؟ جو شجرہ طیبہ سے متصل کرے گا وہ ذات ہے فاطمہ زہرا کی، کہ جو شجرہ طیبہ سے متصل کرے گی وہ ذات ہے فاطمہ کی، جو شجرہ طوبہ کا مصداق ہے وہ ذات ہے سیدہ کی، کہ جس تک اگر پہنچ گئے تو کلمہ طیبہ تک پہنچ جاؤ گے، شجرہ طیبہ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر نہ پہنچے فاطمہ تک تو شجرہ خبیثہ تک پہنچو گے، کلمہ خبیث تک پہنچو گے۔ لاکھ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، بھائی خدا فرما رہا ہے نا، یہ تو یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد بھی انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ایک قول ثابت تک جائیں۔ وہ قول ثابت کیا ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے کلمہ طیبہ سے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، گفتگو کو کمال تک پہنچا دوں کہ جو سوچ کر آیا تھا، دیکھو ان اللہ یبشر کے، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بے کلمت من ہو اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم تجھے اللہ بشارت دے رہا ہے ایک بچے کی، ایک لڑکے کی، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا نام ہے مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ مسیح وہ کلمہ ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، تو ختمی مرتبہ کو کلمہ کیوں نہ کہا جا سکے؟ تو ایک کلمہ وہ ہے کہ جو آپ اپنی زبان سے جس کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے کہا کہ سنت، قرآن، حدیث، ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ سنت کا ظاہری پہلو جو اعمال آپ نے دیکھے، باطنی پہلو جو ما انزلہ الیکا کی مرتبے پر ہے۔ قرآن کا ظاہری پہلو وہ قرآن جو آپ کو یاد ہے، جو آپ حفظ کر چکے ہیں، جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ باطنی پہلو لو انزلنا ھذا القرآن، پہاڑ پر آ جاتا قرآن تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن کہ سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتی، وہ قرآن کی جس کے ذریعے پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا ہے، زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن، یہ باطنی پہلو ہے، وہ ظاہری پہلو. تو دیکھیے ہر چیز کا جو خدا نے نازل کی ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے. قرآن کے باطنی پہلو تک کم از کم میں نہیں پہنچ سکا کہ قرآن پڑھوں، مردوں کو زندہ کر دوں، زمین پر سفر کرنے لگوں، پہاڑوں کو اڑا دوں. تو دیکھیے کلمے کے ظاہری پہلو تک ہم پہنچ پائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن پروردگار فرما رہا ہے کہ تم لوگ جب ایمان لے آؤ، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لا چکے ہیں. وہ لوگ ایمان لا چکے کس کی مدد سے ثابت رکھتا ہے؟ بالقول ثابت، اس قول ثابت کے ذریعے جو قول ثابت ہے.